نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة وفي الإنجيل
جن کی گاڑی 701 وائی رجسٹر ہے وہ برائے کرم تشریف لے جائیں اور اپنی گاڑی کو وہاں سے موو کر لیں 701 وائی رجسٹر
وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يحادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب عليهم إلى آخر الآية. محترم بزرگوں اور بھائیوں، میری اس وقت میں ایسی کیفیت نہیں ہے کہ میں کچھ آپ کے سامنے بیان کر سکوں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس طرح کی مجلس آج سے پہلے اپنی زندگی میں کبھی دیکھی نہیں، یعنی ہم نے یہ سنا بھی نہیں ہے کہ حضرات صحابہ کو یا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یا بزرگان دین کو دنیا میں لوگ گالیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں، یہ ہم نے سنا بھی نہیں، اور آج ہم نے ان کی گالیوں کو اپنوں کی زبان سے سنا ہے، وہ حوالے کے ساتھ صحیح، نقل کفر کفر نباشد کے ذریعے ہی سے صحیح، لیکن ان کی وہ گالیاں جو انہوں نے حضرات صحابہ کو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرات انبیاء کو اور یا خیر الامم کو جو انہوں نے دی ہیں، وہ تو نہیں آئی تھی ہمارے کانوں میں، لیکن ہم نے ان کے یہاں سنا، نقل ہوتے ہوئے سنا، تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں اس لائق نہیں ہو رہا، سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو کہ میں یہاں بیٹھ نہیں سکا، لیکن میں نے یہ آداب مجلس کے بھی خلاف سمجھا کہ میں یہاں سے اس مجلس کے خیر سے اٹھ کے چلا جاؤں، نہ میرے ہاتھ، میرے پیر، میرا دل، میرا دماغ، ہر چیز وہ بالکل میرے اختیار سے بالکل بے قابو، کہ اللہ اس آسمان کے نیچے، اس زمین کے اوپر ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو سب سے بڑی انسانیت کو، سب سے بڑی شخصیت کو، سب سے بڑی نبوت کو، سب سے بڑی رسالت کو، اور جو ساری دنیا انسانیت کے واسطے باعث فخر ہو، اور ساری اولاد آدم کے واسطے باعث فخر ہو، اور جس کے ہاتھ میں اللہ نے ساری انسانیت کی امامت اور قیادت اور سیادت بخشی ہو، اور جس کی شان یہ ہو کہ لواء الحمد بے ابی یوم القیامہ، اور جس کی شان یہ ہو کہ انا ولد آدم، انا سید ولد آدم ولا فخر، جس کی شان ہو اس کی شان میں کوئی لب کشائی کرے تو کیا آسمان پھٹنے کو نہیں ہو جاتا ہوگا، زمین پھٹنے کو نہیں ہو جاتی ہوگی، قبرت کلمت تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا، قرآن کریم میں فرمایا جب یہ عیسائی لوگ ایک گالی استعمال کرتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، بظاہر تو یہ ان کو ابن اللہ کہہ کر ان کے مقام کو بلند و بالا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس کے پہلے روح زمین پر اتنا بڑا جھوٹ بولا نہیں گیا، اس جھوٹ کلمے کو جب ان کی زبان سے نکلتے ہوئے زمین اور آسمان دیکھتے ہیں تو وہ پھٹنے کو ہو جاتے ہیں، اللہ سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ اجازت ہو تو ہم ان کو تہس تہس کر دیں، لیکن اللہ کی حکمت اور اللہ کا علم اور اللہ کی حکمت کی وجہ سے ان کی رسی کو ڈھیلا کرنا وہ ہے، اس لیے اللہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ نہیں. یہ شان ہے اللہ سبحان، جو وہ طلبہ جو ابن اللہ کے ساتھ جو عیسائیوں کی زبان سے نکلتا تھا تو ایک بڑی مہذب سی گالی تھی، یعنی ان کی نیت یہ تھی کہ ان کا مقام اونچا کر رہے ہیں، گویا ان کی شان میں وہ گستاخی نہیں کر رہے ہیں، اس کو بھی زمین اور آسمان برداشت کرنے سے باہر ہو جاتے ہیں. اور یہاں تو فوج وہ گالیاں جو بازاری لوگوں کے حق میں بھی استعمال نہیں کی جا سکتی ان کو ہم نے آج سنا، تو میں تو اپنی زندگی کا یہ تاریخی واقعہ سمجھوں گا جس میں مجھے اس طرح کی باتیں بطور نقل کے ہی سننے کا موقع ملا ہے. ورنہ میں تو یہی جانتا ہوں کہ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم دنیا میں آئی یہ انسانیت کا خلاصہ اور نقطۂ رباب ہے، اور انسانیت کی ہدایت کا مدار انہی کی تعلیمات پر ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کے مطابق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ اللہ نے پورا فرما دیا، میں ختم کرنے کا عنوان بھی میری ہمت سے باہر ہوتا ہے، یعنی یہ سلسلہ نبوت کو اللہ نے پورا کرنے کا ارادہ فرما لیا، اور آخر میں آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کی نبوتیں، ان کی سیادتیں، ان کی قیادتیں، ان کی ہدایتیں، ان کی صداقتیں، ان کی دیانتیں، ان کی شجاعتیں، ان کی سخاوتیں، وہ ساری اکٹھی کر کے دے دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک تو پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو اس کا ہے کہ اس سے تو شاید یہ خیال آئے کہ سب سے چندہ کر کے رسول اللہ ہم کو دیا گیا ہے. نہیں، یوں سمجھیے کہ جو کچھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت اور رسالت اور کتابیں اور ہدایتیں اور ثقافتیں اور شجاعتیں ملی تھی وہ سب کا سب واسطہ تھا ان کے ملنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. بہرحال پہلے آپ کی اجمالی ذات سے تو یہ تمام خیر تقسیم ہوئی، جب آپ کی ذات اجمالی اللہ نے بنائی، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور بنایا ہے، تو جب آپ کا نور اجمالی طور پر اللہ کی ذات نے تخلیق فرمایا تو اس وقت آپ کے اس نور اجمالی سے یہ تمام تفصیلات تقسیم ہوئی ہیں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آدم کو آدمیت ملی، اور نوح کو کیا کیا ملا، اور ابراہیم کو خلت ملی، اور موسیٰ کو کلیمی یہ شرف ملا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا شرف ملا. یہ ساری دولتیں تقسیم ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، تو آپ کے اجمال سے تفصیلات نکلی، سب کو اپنے اپنے وقت پر ملتی رہی. اور پھر جب اللہ نے چاہا کہ اس تمام کثرت کو پھر وحدت میں سمیٹا جائے تو پھر اللہ نے آخر میں آقا انعامدار محمد رسول اللہ کو وجود تفصیلی دے کے بھیجا، اس عالم ناسوت میں بھیجا، ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، خیر امم کی ہدایت کے لیے خیر رسول کو بھیجا. تو وہ تمام خوبیاں جو تمام انبیاء کو تقسیم کی گئی تھی وہ آپ کے ذات گرامی میں تفصیل سے سب نے دنیا نے دیکھی. تو آپ کی ذات جو سید ولد آدم لواء الحمد بیدی ولا فخر شفاعت کبرا، آپ کے ہاتھ میں یہ اتنی بڑی ذات کے لیے اور اس کے کنبے اور خاندان کے لیے، جس کنبے کو اور جس خاندان کو اور جس گرہ مقدس کو اللہ روز عدل سے چھانٹتا ہوا منتخب کرتا ہوا آپ تک پہنچانے والا تھا، پہنچا دیا، جس کے آبا و اجداد میں بھی کبھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. حضرت عائشہ نہیں، حضرت ابو بکر نہیں، حضرت حفصہ نہیں، حضرت عمر نہیں، نہیں ان کے خاندانوں کو اگر آپ تاریخ سے دیکھیں گے آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک، تو ان کے خاندانوں میں بھی کبھی اس طرح کی غلطی کا ارتکاب نہیں ہوا. یہ بات بات گرو جس کو اللہ نے منتخب کیا تھا پیغمبر، آخری پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین کی صحبت اور معیت کے لیے، اور آپ کی ہدایت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کے لیے، اگر اس گروہ مقدس میں بھی کوئی ذات ایسی ہو سکتی ہے جیسی لوگ بتاتے ہیں، تو پھر تو یہ دین آیا ہی نہیں ہے، پھر تو یہ دین قابل اعتماد ہی نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے آپ کے نسب کو محفوظ رکھا آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن مطلب تک محفوظ رکھا، اور آپ کو اس نسب سے پیدا کیا جس نسب میں آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی قسم کی انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. لاؤ نسب نامے اٹھا کر دنیا کے لوگ ان نسب ناموں کو دیکھو اور پرکھو. یہ ہو سکتا ہے کسی میں کفر مل جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بے حیائی مل جائے. اول تو ہم نے یہ بھی روایتوں میں پڑھا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلب بدر سے رحم مادر میں منتقل نہیں کر دیا, اس وقت تک وہ بات کفر بھی نہیں کر سکا ہے, شرک میں بھی مبتلا نہیں ہوا کبھی. اور یہ نشان ہے باخیر البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر الصدیق, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو وہ برکۃ الورا ہے. اور انبیاء کے بعد دوسری جماعت جو ہے اس زمین پر سب سے زیادہ مقدس اور پاک باز اور پاکیزہ وہ حضرات صحابہ کی جماعت ہے. اور حضرات صحابہ میں ابو بکر کی حیثیت ایسی ہے جیسے انبیاء میں محمد الرسول اللہ کی حیثیت ہے, اور جیسے ہمارے عقیدے میں یہ داخل ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولی, اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کو مانے کسی ایک کو نہ مانے, یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے. اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ جن نبیوں کا نام ہمارے سامنے کتاب و سنت میں آیا ان پر نام کے ساتھ ایمان لائیں, اور جن کا نام نہیں آیا ہے تو ان پر اجمالی ایمان لائیں, اور یوں کہیں کہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من رسله. ہم کسی نبی کو مانے اور کسی کو نبی نہ مانے, یہ یہودیت ہو سکتی ہے یہ عیسائیت ہو سکتی ہے, لیکن یہ اسلام نہیں ہو سکتا ہے. اسلام کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جتنے نبی اللہ نے بھیجے سب پاک باز تھے, اپنے اپنے زمان کی ہدایت میں کامیاب تھے, جو ان کا کام تھا اس میں وہ کامیاب ہو کر دنیا سے گئے. چاہے کسی نبی پر ایک شخص بھی ایمان نہ لایا ہو, اس کی امت چاہے کتنی قلیل مقدار میں کیوں نہ ہو, مگر نبی اپنی ذات میں اپنی کام میں اپنے عمل میں اپنی حرکت میں کامیاب ہو گئے. بلکہ جب آتا ہے جب ہی کامیاب ہو کے آتا ہے وہ, اور جب جاتا ہے تو اور بھی زیادہ کامیاب ہو کے جاتا ہے. تو نبی اور ناکام یہ تو ایسے ہی جیسے دن بھی ہو اور پھر رات اندھیرا بھی ہو. دن بھی ہو اور اندھیرا بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد بھی ہو اور عورت بھی ہو اس میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رات بھی ہو رہی ہے اور سورج بھی نکل رہا ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی بھی ہو اور کامیاب بھی نہ ہو, اس سے بڑھ کر تو احمقانہ دنیا میں کوئی جملہ ہی نہیں ہو سکتا ہے. تو جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا ایمان اور ان کی معصیت معصومیت کو تسلیم کرنا ضروری کہ من جانب اللہ وہ معصوم تھے, ان سے غلطی اور گناہ سرزد ہونے کا امکان ہی نہیں تھا اس دنیا میں. اور اگر کہیں ہم لوگ ان کی بعض خطاؤں کو پڑھتے ہیں کہیں, تو وہ حقیقت میں خطائیں نہیں تھی, وہ اللہ کی حکمتیں تھیں. مثال کے طور پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لائے, اور عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ ایک حکم اللہ نے ان کو دیا تھا اس کا وہ ٹوٹ گیا تھا. لا تقربا ہذہ الشجرۃ فرمایا تھا اس پودے کے قریب مت جانا, اور وہ چلے گئے تھے. اس چلے جانے کی وجہ سے ان کو جنت سے دنیا میں آنا پڑا. تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ خطا, نسیان, بھول, یہ عنوانات کتاب و سنت میں پڑھتے ہیں. لیکن بتاؤ اگر ہمارے دادا اپنے بیٹے کو جو ہمارا باپ ہوتا ہے, جو ہمارے دادا کا بیٹا وہ ہمارا باپ ہے, اب ہمارا دادا اپنے بیٹے کو یعنی ہمارے ابا کو یوں کہے کہ تو نے بھاری غلطی کی ہے, کہہ سکتا ہے نا؟ اس کو حق ہے. لیکن ہم بھی دادا کی مدد کرنے کے لیے یہی کہنے لگے ابا جان تم نے بھاری غلطی کی ہے, اور حوالہ کہ دادا کہہ رہے تھے نا, سچی تو بول رہے تھے دادا, جھوٹ تو نہیں بول رہے تھے. ایک بات لطیفے کی یاد آئی, اگر کہو تو سنا دوں, اس لیے کہ بہت دیر آپ حضرات کو ہو گئی اور تھک گئے ہوں گے. رمضان شریف کا مہینہ بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی درود شریف وغیرہ پڑھتے رہے, ذکر تھوڑا سا کرتے رہے, سنتے بھی رہے, تو انشاءاللہ وہ ایک دفعہ دیوبند میں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے مہتمم تھے, ان کے گھر ہم بیٹھے تھے. تو ایک چھوٹا سا بچہ جو ان کا پوتا تھا, جو اس وقت 5 سال کا مشکل ہوگا, وہ بھی دفتر خان پہ آ کے بیٹھ گیا. اللہ نے اس خاندان کو ذہانت تو عطا فرمائی ہے, مولانا قاسم کتنے ذہین تھے, پھر محتم صاحب کتنے ذہین تھے, بہرحال اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے, جس خاندان کو کسی کام کے لیے وہ منتخب کرتا ہے उसको वैसे ही अकलो शऊर भी रहता है, वैसे ही उसको पापियां भी देता है, जहालत भी देता है, जिनसे अल्लाह को दीन का काम लेना होता है। तो हजरत मोहतमिन साहब फरमाने लगे कि ये बच्चा जो है देखो इसकी जहानत की बात मैं तुम्हें सुनाता हूं। क्या हजरत? फरमा कल हम दस्तरखान पर सुबह बैठे नाश्ते में तो इस बच्चे ने कहा कि वो हम अपनी अम्मी को, अम्मी भी दस्तरखान पे थी, हम अम्मी को अपनी अम्मी कहते हैं, ये हमारे गरीब को अम्मी क्यों नहीं कहते? तो हजरत फरमाने लगे कि तू बड़ा दंगई हो गया है, ये तुम्हारी तो अम्मी है, इनकी अहलिया है वो। कहते देखो अम्मी किसे कहते हैं? कि अम्मी उसे कहते हैं जो सुबह नहलाती है, धुलाती है, कपड़े पहनाती है, नाश्ता कराती है, फिर स्कूल मदरसे में दे देती है, वो अम्मी होती है। अच्छा वो अम्मी होती है, हम स्कूल जाते हैं तो वहां हमारी इस्तानियां जो है वो भी हमको नहलाती धुलाती हैं और हमको नाश्ता कराती हैं, फिर हमको बड़ी मोहब्बत से आदाब सिखाती हैं, तो वो भी हमारी अम्मी है। तो हजरत बोलते हाँ वो भी तुम्हारी अम्मी है, और हजरत जो अम्मी होती है वो हमारे अब्बा की अहलिया होती है, तो वो हमारे अब्बा की अहलिया भी है। हजरत फरमाते मैं भी हैरान रह गया, अल्लाह मेरे इसका क्या जवाब दूं? बच्चे ने बच्चे का जहन तो देखो कैसे मुकदमे लगा के मंतिक के लेके आया कि जो अम्मी होती है हमारी, वो अब्बा की अहलिया होती है, वो भी उस्ताद स्कूल में हमारी अम्मी है, लिहाजा वो इनकी अहलिया होनी चाहिए। तो अगर कोई दादा हमारे पास को कहे खता की गलती की तो बेटे को तो यह हक नहीं होता है कि हम भी कहें। वो तो कुरान शरीफ में जो हम पढ़ लेते हैं नसीह आदम पर वलम नजीद लहू अदमा, वो तो इसलिए पढ़ लेते हैं कि अल्लाह के कलाम की हम तिलावत कर रहे हैं, और अगर हम तिलावत से बाहर होकर यूं कहें कि आदम ने खता की तो खता है बुजुर्ग गरीब तन खता, बुजुर्गों की खता जुबान पे लाते हो? ये जो फिरौन है और कारून है और हामान है, इसके पढ़ने पे भी आपने देखा सवाब मिलता है नहीं मिलता है? कारून का, हामान का, फिरौन का, इबलीस का, शैतान का, सारे पांच पांच हरफ के हैं ये, और एक एक पर पांच पांच हरफों की वजह से पचास पचास नेकियां हमको मिल जाती है। लेकिन कहां जब कुरान शरीफ में इनका नाम आए और हम तिलावत में उसको पढ़ें तो उस वक्त मिल जाती है हमको पचास नेकियां, और अगर हम तस्बीह लेकर शैतान की पढ़ने लगे और कारून और हामान की हामान 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 तो वहां नेकियां थोड़ी, वहां तो जूते पड़ेंगे। अगर कुरान शरीफ में इनका नाम आए और हम उस तिलावत के तसलसल में उसको पढ़ें तो पचास नेकियां मिलती है इसके नाम की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि इसका नाम अल्लाह ने कुरान शरीफ में उतार दिया है, इसलिए पचास नेकियां मिल जाती हैं। और हम नहीं उसको पढ़ सकते हैं तो अल्लाह अगर किसी पैगंबर की किसी खता का तज़किरा करते हैं तो अल्लाह को तो हक है ना, अल्लाह के तो सब छोटे ही हैं, अल्लाह के तो नबी भी बंदे ही होते हैं, अल्लाह के तो फरिश्ते भी बंदे ही हैं, अल्लाह की तो सारी मखलूकात बंदे हैं, अल्लाह की शान निशान किसी से अगर कोई बात न हुई तो हो सकता है, अल्लाह की शान तो बहुत है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े साहिब इल्म, सबसे बड़े साहिब तकवा हो वरा, सबसे बड़े साहिब इरफान हो यकीन, वो भी यूं फरमाते कि मा अरफना का हक का मारे फतीक व मा अबदना का हक का इबादती, परवरदिगार आलम देखो तुझे पहचानने का हक था हम न पहचान सके, जैसे तेरी इबादत का हक था हम तेरी इबादत न कर सके। ये पैगंबर ने अल्लाह से कहा ना, और हम भी किसी दिन बैठ के कहने लगे कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह को जैसा पहचानने का हक था वैसा नहीं पहचाना, और जैसा इबादत का हक था वैसा इबादत अदा नहीं की। कहां से कह रहा है? रसूलुल्लाह ने फरमाया, हदीस में आया है। अरे अल्लाह के बंदे तुझे ये कहने का हक है, तुझे तो यह हक कहने की। और अगर हमारे अब्बा अपने अब्बा से जो हमारे दादा होते हैं किसी खता उसूल पर माफी मांग रहे हों और फिर हम जाकर अपनी अम्मी से कहें आज तो अब्बा ने बड़ा जुर्म किया है, दादा से माफी मांग रहे हैं, तो क्या इसका हक उसको मिलता है? तो नहीं है कहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आदम अलैहि सलाम की जिस खता का हम जिक्र करते हैं वो खता आदम की इस माना करके अल्लाह कह रहे हैं ठीक है, लेकिन हम तो नहीं कह सकते हैं खता है बुजुर्ग गरीब तन खता, हमारा तो तरीका और अकीदा है। हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि अल्लाह की दो चीजें थी, एक हुक्म था, क्या ला तकरबा हादी शजरा, हुमाना की शक्ल में हुक्म था, اور ایک اللہ کی حکمت تھی دنیا میں آنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو اللہ ہی کا حکم چل رہا تھا اور اللہ ہی کی حکمت چل رہی تھی، اور جب دونوں آئے اور دونوں میں ٹکراؤ ہوا حکم میں اور حکمت میں، تو نتیجہ آدم کی خطا سے ظاہر ہوا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی حکمت اللہ ہی کے حکم پہ غالب آ کر اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں آنا پڑا، اور یہ ساری دنیا کی جو ہم رونقیں دیکھ رہے ہیں یہ ان کی خطاؤں کی بخشش ہے، وہاں خطا تھی اور اس خطا میں ہمارے واسطے عطا و بخشش ہے، دار و دیج ہے، یہ ہماری رونقیں ہیں، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری مسجدیں ہیں، یہ ہمارے مدارس ہیں، یہ علماء ہیں اور یہ مشائخ ہیں، یہ خانقاہیں ہیں، یہ تبلیغ نظام ہے، یہ سب دین ہیں اس خطا کی جس کو ہمارے نظران کی خطا کرتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا جو خطا کرے رشتی عطا مل جائے تو ان کا یہ کام ہے، تو جس طرح تمام انبیاء پر ایمان لانا ہم کو ضروری ہے، ان کی باقیت کو مان، ان کی معصومیت کو ماننا ضروری ہے، ویسے ہی تمام صحابہ کرام پر بھی ہم کو اس معنی میں ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ تمام کے تمام گروہ مقدس تھا اور ان سے کوئی خطا ایسی نہیں ہوئی جس کو اللہ نے معاف نہ کر دیا ہو، معصوم نہ تھے لیکن محفوظ ضرور تھے وہ۔ اور یہ بھی ہم عقیدے کے درجے میں کہہ رہے ہیں، ادب کے درجے میں نہیں، ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم یہ باتیں بھی زبان پر نہ لائیں، اور ان کے وہ مناسب اور ان کی وہ خوبیاں جو ہم تک پہنچی ہے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے حضرات محدثین نے بڑی ارتھ ریزی کر کے، بڑی محنتیں اٹھا کر ایک ایک جز کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے، اللہ ان کی قبروں کو انوار سے بھر دے۔ کیا آپ کو ابو بکر کا وہ واقعہ یاد نہیں ہے، حضرت عائشہ ایک روز فرمانے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں حضرت عائشہ کے بارے میں کیا کہوں، اللہ جن کی برات کرتا ہو، اللہ جن کے واسطے صورتیں اتارتا ہو، اور اللہ نے جس کو اپنے آخری پیغمبر کے لیے آخری زوجہ قرار دیا ہو، اور سب سے زیادہ محبوبیت آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ کو حاصل ہو، اور جن سے تقریباً آدھا علم اس اسلام کا عائشہ کی روایت سے پہنچا ہو، اس لیے کہ تمام مسائل جتنے اور سے متعلق ہیں وہ تو سب حضرت عائشہ کے ذریعے سے امت کو ملے ہیں، اور جہاں مسائل میں حضرات اکابر صحابہ بھی بات علت چاہتے تھے، مسئلہ سلجھتا نہیں تھا، تو دربار عائشہ میں جا کر ہی اس کا حل ملتا تھا، اللہ نے ان کو اتنا بڑا علم دیا تھا، اتنی بڑی نوازش ان کو کی تھی، اور ان کی شان میں ہم کوئی کسی کی بات نقل کرنے لگیں تو میرے بھائی اس بات مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ دیکھو ہماری اماں کو کوئی باہر گالیاں دے رہا ہو تو ہم ان گالیوں کو کسی جلسے میں جا کر نقل نہیں کریں گے، میری ہمت نہیں ہونے گی، کم سے کم کیا کروں گا، اگر ایک علاج کر سکوں گا تو بس وہ کروں گا، اور اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج تو وہی ہے جو کعبی بن اشرف کا محمد بن مسلمہ نے کیا تھا، اور جو ابو رافع یہودی کا علاج عبداللہ بن عتیق نے کیا تھا۔ کیا علاج تھا وہ؟ یہ دونوں یعنی کعبی بن اشرف یہودی اور یہ ابو رافع یہودی دونوں بہت بڑے ساہوکار، بہت بڑی کوٹھیوں کے بنگلوں کے مالک، ان کا بہت بڑا کاروبار سودی سارے عرب میں پھیلا ہوا تھا، اور ان کا محبوب ترین مشغلہ تھا آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرنا، مسلمانوں کے ٹھپٹیاں کسنا، اور ان کی حجو کرنا، ان کی برائی کرنا، گالیاں دینا، ان کا 24 گھنٹے کا مشغلہ تھا۔ محمد بن مسلمہ نے ایک روز عرض کیا کہ حضرت، ایسا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، اگر اجازت ہو تو میں کوئی کارروائی کروں، تھوڑی سی اجازت مجھے دے دیجیے کہ آپ کی شان میں کوئی ناچائز تکلمہ کسی وجہ سے کہنا پڑ جائے تو میں کہہ سکوں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تو محمد بن مسلمہ نے اس کا کام تمام کر دیا تھا، معلوم صحیح بخاری میں آیا ہے، ان تفصیلات کو، ان واقعات کو میں سناؤں تو پھر آپ کا وقت زیادہ ہو جائے گا۔ عبداللہ ابن عتیق بھی ایک صحابی ہیں، انہوں نے ابو رافع یہودی کا اسی انداز سے کام کیا تھا، تفصیلات صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اگر ہماری ماں کو کوئی گالی دیتا ہے تو گالی کا جواب ہمارے یہاں گالی نہیں ہے، گالی ہے۔ اگر کتے ہمیں بھونکنے لگے اور کتے ہمارے پیچھے لگ جائیں تو ان کتوں کے بھونکنے کا، ان کے کاٹنے کا، ان کے پیچھے دوڑنے کا علاج یہ تو نہیں کہ ہم بھی بھونکنے لگے ان کو، نہیں، اس کا علاج ڈنڈا ہے۔ کتے کا علاج صرف ڈنڈا ہوتا ہے، گالی کا علاج وہ کیا ہے؟ اگر ہمارے لیے واقعی ناقابل برداشت چیز ہے، ہم اس کا کوئی ایسا حکمت عملی سے کوئی تدبیر ایسی سوچیں کہ یا تو دشمن کی زبان بند ہو جائے اور یا دشمن کی زبان کاٹ لی جائے. دو رشتے ہیں, یا تو بند کرو نہیں تو کاٹو اس کو. یہ تمام کام آج نہیں ہو رہے ہیں, یہ تمام کام تو پہلے دن سے ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ کوئی گستاخی نہیں ہے جو کی نہ گئی ہو. صدیق اکبر کے شان میں کوئی طریقہ ایسا نہیں جس کو اختیار نہ کیا گیا ہو ایذا رسانی کا تکلیف پہنچانے کا. فاروق اعظم کو تکلیف پہنچانے کا ہر ممکن طریقہ اختیار کیا گیا. آخر کو ان کی ایذا رسانیوں کا انجام خود اس سے ہوا کہ مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور اسی خاندان اور قبیلے کے ایک شخص نے ان کو خنجر بھونک کے وہیں شہید کیا ہے. اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا تھا؟ عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی وہ بھی اسی سازش کا نتیجہ تھا. میں بتاؤں آپ کو یہ سازش کرنے والے کون تھے اور کون ہیں. اب ایک ہی خاندان ہے, پہلے سے چلا رہا ہے. یہ خاندان بدلا نہیں ہے, روپ بدلتا ہے, اسلوب بدلتا ہے, لباس بدلتا ہے, نئے نئے رنگ اختیار کر کے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں یہودی آباد تھے. وہ یہودی جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام بڑھتا آ رہا ہے, اسلام کی رو سارے عرب میں پھیل چکی ہے, اب اس سے مفر نہیں ہے, اب اس کے سوا چارہ نہیں کہ ہم اس کو کسی نہ کسی درجے میں قبول کر لیں. تو اس کو ظاہر میں قبول کر لیا مگر اندر وہی کفر و نفاق بھرا رہا. اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا واذا خلوا الى شیاطینہم قالوا انما معکم انما نحن مستهزئون. یہ ان کی حیثیت تھی, یہ منافق بن گئے. ان کا نام ہوا منافق, جو زبان سے کلمہ لائے اور دل میں کفر بھرا ہوا ہو, زبان سے محبت ظاہر کرے, دل میں عداوت بھری ہوئی ہو, باہر زبان سے عظمت کے کلمے پیش کرے اور اندر اہانت اور توہین و تذلیل بھری ہوئی ہو, اس کا نام ہمارے یہاں منافقت ہے. یہ منافقت ہے اور یہ کفر سے بھی بڑا درجہ ہے, کفر سے بھی زیادہ. کفر کی جو وضاحت اللہ نے فرمائی سورہ بقرہ کے شروع میں تو دو آیتوں میں فرما دی. ایمان والوں کی جو علامتیں بیان فرمائی وہ دو تین آیتوں میں بیان فرما دی, اور جب اللہ منافقت کے بیان پر آئے تو 13 آیتوں میں ان کی حقیقت کو بیان فرما دی. تو یہ منافقت بہت بڑی چیز ہے. یہ منافق ہو گئے. اسلام بڑھتا رہا, تیز آندھیوں کی طرح سے چلا, تیز بارشوں کی طرح سے چلا, ہوا کے دوش پہ چلا, جس کی کیفیت قرآن حکیم میں اس طرح بیان فرمائی گئی کہ راجا رسول اللہ والفتح ورائت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب مکہ فتح ہو جائے, اللہ کی نصرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور دنیا بھر کے لوگ اسلام میں جھوک در جھوک فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں, تو اب تو اب تیرا کام پورا ہو گیا, تو کمال کی منزل کو پہنچ گیا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب آخرت کی تیاری کرو, تسبیح و تقدیس میں لگو اور اللہ کی جناب رجوع, اللہ کی طرف رجوع زیادہ سے زیادہ کرو. کام تمہارا مکمل ہو چکا ہے, سمجھ اتر چکی تھی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین کامل مکمل ہو گیا, اللہ کا انعام کامل مکمل ہو گیا, پیغمبر کی زندگی کا آخری وقت آنے والا ہو گیا. قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے ایک ایک کر کے اتر چکی ہے. اب دین بھی اب بھی کامل مکمل نہیں ہوا, تو آخرت کی تیاری کرو. تو آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یہ اسلام اس طرح سے پھیل رہا ہے, سارا عرب آ گیا اسلام میں اور خانہ کعبہ بھی پاک صاف ہو گیا ہے, بت وہاں سے نکال کر پھینک دیے گئے, مکہ فتح ہو گیا, اسلام کی راجدھانی بن چکا ہے. جو کل تک وہاں بت پرستی ہوتی تھی آج پھر توحید کا اعلان وہاں سے ہونے لگا. اب دفتر کے یہ یہودی تو جو دشمن تھے اجلی, یہ ہمارے دشمن تھے تو اپنے بھی دشمن ہیں. یہ تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایسے ہی کچا پکا تھا ایمان لائے تھے, روزانہ ان کے نت نئے سوالات ہوتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ لن نؤمن لک حتی نرى اللہ جہرۃ. اور کہیں یوں کہہ دیتے تھے کہ جی بس آپ چلے جائیں اور آپ کے بھائی صاحب آپ کا رب چلا جائے, انا ہاؤنا قائدون, ہم تو نہیں بیٹھے ہوئے. تو اپنے نبی کے ساتھ جن کا یہ معاملہ تھا, تو جس نبی کو یہ مانتے بھی نہیں اس کی شان میں کیا گستاخی نہ کریں گے, ان سے کیا مستعید ہوگا؟ یہ تو اپنے مانے ہوئے نبی کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اور ایک نہیں ہزاروں نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے اپنے زمانے, ان یہودیوں نے قتل کیا ہے. اور لتجدن, قرآن کریم میں صاف اعلان ہے, لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليہود, ایمان والوں کے سب سے بڑے دشمن ہوئے زمین پر یہودی. اللہ نے فرمایا ہے کہ یہودی جو مدینے میں آباد تھے تقریباً 5 خاندان اور قبیلے تھے، بنی نذیر تھے، بنی قریظہ تھے، بنی قینقاع تھے، بنی سلمہ تھے، بنی حارثہ تھے، 5 قبیلے تھے. ان میں سے ایک قبیلے کو تو قتل کیا گیا قریظہ کو، اور بنی نذیر کو جلا وطن کیا گیا، اور بنی قینقاع کچھ مسلمان ہوا کچھ چلا گیا، اور بنی حارثہ اور بنی سلمہ کے چھوٹے چھوٹے قبیلے بھی اسی طرح سے بارباد ہوئے. بہرحال کچھ نہ کچھ یہودی پھر بھی مدینے میں رہے. ان کو اس کے سوا چارہ نہیں تھا ان کے اپنے ذہن میں کہ اپنے دین پہ اندر سے قائم رہو اور ان کے دین پہ باہر سے قائم رہو، تاکہ ان سے بھی ہم کو نفع ہوتا رہے، ادھر سے بھی ہم کو نفع ہوتا رہے. یہ مفاد پرست قوم، یہ خود غرض قوم، یہ اندر سے ادھر سے منفعت حاصل کرنا چاہتی تھی، ادھر اسلام سے بھی منفعت حاصل کرنا چاہتی تھی. یہ صدیق اکبر کا دور آ گیا. صدیق اکبر اگرچہ جسم کے اعتبار سے بڑے منحنیر پتلے دبلے، مگر اللہ نے دل اتنا بڑا دیا تھا کہ فاروق اعظم کو بھی جب ان کی شجاعت کا علم ہوا تو بے اختیار کہہ بیٹھے کہ میں تو نہیں سمجھتا تھا اللہ نے آپ کو اتنی شجاعت دی ہے. جب وہ 4 مہادوں پر بیک وقت لڑنے کا وقت آیا، کچھ لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا، اور کچھ لوگوں نے ارتداد اختیار کیا، اور کچھ لوگوں نے مسیلمہ کذاب کی جھوٹی نبوت کا اقرار کیا، اور کچھ لوگ اسود انسی کے ساتھ ہو گئے. 4 مہاد اکٹھے ہو گئے. ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور ابھی ابو بکر کو خلافت ملی ہے، ابھی تو مضبوط بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن پہلے ہی روز یہ 4 مہادوں پر جنگ کا تیار، جنگ کی تیاری. تو فاروق اعظم نے کہا حضرت ایک ایک محاذ پر لڑنی دیے ترتیب سے، یہ چاروں پر بیک وقت لڑنا تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کہ عمر اسلام سے پہلے تم بہت بہادر تھے، آج کمزوری دکھا رہے ہو، میں چاروں محاذوں پر لڑوں گا، اور میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں زندہ رہوں اور دین میں کہیں سے نقص آ جائے یہ نہیں ہو سکتا. دین میں نقص آ جائے اور میں بھی زندہ ہوں یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ ہے ابو بکر جو دین کو شروع میں سنبھال کے لے کے چلے ہیں. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمات اور ان کی قربانیاں اور ان کا ایثار اور جو کچھ کمایا تھا سب اسلام پہ خرچ کرنا تاریخ میں ان کی مثال نہیں ہے. تو جس طرح نبیوں میں محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی سب سے بڑی بلند و بالا ہے، حضرات صحابہ میں سب سے بڑی ذات، سب سے بڑی عظمت والی شخصیت وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر نبیوں میں بھی آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، بعض نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن کتاب و سنت کی جو رفتار ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیثیت بہت بڑی ہوئی ہے. تو جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہیں انبیاء علیہ السلام میں، ویسے ہی فاروق اعظم ہیں حضرات صحابہ میں. جتنی جلالت موسیٰ علیہ السلام میں تھی کہ قبطی کو دیکھا وہ سبتی سے لڑ رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو اس کے ظلم کو دیکھ کر تھوڑا سا غصہ آیا رے ڈھول جو مارا تو فقط ابو موسیٰ فقط آ رہے، اس کا دم ہی نکل گیا. یہی حالیہ بھی تھا، ایک شخص آیا ایک مسلمان اور ایک یہودی کا منافق کا جھگڑا چلا، اس میں فاروق حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، منافق یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ وہ دلیل کے اعتبار سے حق پر تھا. ان کو خیال ہوا کہ فاروق اعظم اسلام کے بارے میں بہت سخت ہیں، چلو ان سے فیصلہ کرائیں گے. ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے سارا مقدمہ پیش کیا، اور یہ بھی کہہ دیا اس نے جس کے حق میں فیصلہ ہوا تھا کہ حضرت کے یہاں سے یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہو گیا ہے، فرما تو ذرا ٹھہرو میں اندر سے آتا ہوں اور فیصلہ پھر کروں گا. تو تلوار لائے فیصلہ کر دیا نہ کر دیا ہوں. فوقت ابو موسیٰ فقد علیہ، تو گویا نقش قدم پر ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے. اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنوں سے بڑی تکلیف میں پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ فاروق اعظم کو بھی اپنوں سے بہت تکلیف میں پہنچی. یہ تو ضروری ہے ان کے لیے، جس نبی کے قدم پر کوئی ولی ہوتا ہے، جس نبی کے قدم پر کسی عالم کا طریقہ ہوتا ہے، اس نبی کی ساری سنتیں اس کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور پھر اس کے بعد میں آگے چلیے، حضرات انبیاء علیہ السلام میں تیسرا نمبر ابراہیم علیہ السلام کا ہے. بہت نرم اخلاق، بہت مہمان نواز، بہت زیادہ شرمیلے. اور ان کے نقش قدم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذو النورین، مطلب دو بیٹیاں جس کے نکاح میں یکے بار دیگرے آقا انعامدار محمد رسول اللہ کی آئی ہوں اور اس پر بھی لوگ تان کریں، اس پر بھی لوگ خدا جانے کیا کیا کیچڑ اچالیں، کیا مسلمان اس کو گوارا کر لیں گے؟ نہیں ہو سکتا. جس نے اپنے زر خالص سے بیرے روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جس نے اپنے زر خالص سے مسجد نبوی کی توسیع فرمائی، جس نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور جس نے ایک ایک جنگ و جہاد میں 3,000 دینار دے کر اور 300 اونٹ دے کر اس اسلام کو دودھ پلایا ہو اور اس پر کیچڑ اٹھائی جائے تو کوئی برداشت کرے گا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آج کوئی ہے جو اللہ کے رستے میں جانے والے اس جہاد کے اس لشکر کو تیار کرے؟ تو صدیق فاروق عثمان غنی اٹھے اور انہیں 1,000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کیے اور 100 اونٹ میں غلے کے لدے ہوئے ساز و سامان کے، اور پھر آپ نے دوبارہ اعلان کیا، دوبارہ 1,000 دینار دیے اور 100 اونٹ دیے میں ساز و سامان کے، اور پھر تیسری مرتبہ 1,000 دینار اور دیے اور 100 اونٹ دیے. آج تک امت مسلمہ میں ایک مجلس میں اتنا بڑا صدقہ دینے والا، اس زمانے میں جبکہ ایک دینار کی قیمت اس زمانے کے 1,000 روپے کے برابر ہو جاتی ہے، کون ملتا ہے؟ کتنی بڑی بڑی قربانیاں ہیں. اور پھر اس امت مسلمہ کے ساتھ ہمدردی اور دل سوزی کا یہ عالم کہ جب مصر کے بلوائی چڑھ آئے مدینے میں بغاوت کر کے، اور ہاتھ تھا اس میں انہی منافقین کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، صدیق اکبر کے زمانے میں ان کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملا، فاروق اعظم کے زمانے میں بھی ان میں حرکت نہ آئی، عثمان غنی کے زمانے میں کچھ نرمی دیکھ کر وہ میدانوں میں آئے، باغیوں کو اکٹھا کر کے لائے. تو آپ سے یوں عرض کیا گیا، اس زمانے کے مشیروں نے یوں کہا کہ حضرت اجازت دیجیے فوج لڑے گی، ان کو باغیوں کو مار پیٹ کے نکال ڈالیں گے یہاں سے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے دو مسلمانوں میں سے کسی ایک کا بھی خون ہو. مسلمان قوم سے، مسلمان امت سے اتنی ہمدردی، اتنی خیر خائی، اپنی جان دے دی مگر مسلمانوں کا خون اپنے سامنے بہنے نہیں دیا. جان دے کے رخصت ہوئے، شہید ہو گئے عثمان غنی، اور پھر وہی جماعت جو منافقین کی، جو یہودیوں کی اصل کے جماعت تھی، وہی منافقین کی جماعت آگے چلتی رہی. انہی کی سازشوں سے فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، انہی کی سازشوں سے عثمان غنی شہید ہوئے، اور انہی کی سازشوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھی شہادت کا منہ دیکھنا پڑا، اور انہی کی سازشوں سے کربلا میں امام حسین کو بھی شہید ہونا پڑا، اور انہی کی سازشوں سے امام حسن کو ان کی بیوی نے زہر دیا تو وہ بھی شہید ہوئے، اور انہی کی سازشوں سے جتنی مسلمانوں میں جنگیں ہوئی ہیں، وہ جنگ جمر ہو یا جنگ صفین ہو، اس میں اندر کھانا انہی کا. اور آج دنیا میں اگر کہیں دو بھائیوں میں لڑائی ہے یا میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو اسی گروہ کی کہیں نہ کہیں واسطہ در واسطہ سازش آپ کو ملے گی. آج بھی وہی لڑا رہے ہیں، وہ بھی آج بھی دنیا میں انہی کا فساد برپا ہے، اور یہ شیطان کے وہ ساتھی ہیں جس کو اپنا سارا پروگرام سونپ کر شیطان بھی خاموش چپکے سے بیٹھ گیا کہ اب مجھے بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت چیلے چپٹے مجھے مل گئے ہیں کام کرنے کے لیے. مسلمانوں میں گروہ بندیاں کرا دی اور مسلمانوں میں پریشانیاں ڈال دی، گھر گھر میں یہ مسئلے کھڑے کر دیے، جو ہماری طاقت اور توانائی، جو ہمارا پیسہ، جو ہماری رقمیں، جو ہماری ہمتیں اسلام کی اشاعت پر خرچ ہونی چاہیے تھی، اب اسلام کی حفاظت پر خرچ ہونے لگی ہے. جب ضرورت تو اس کی جنا کہ اسلام کی اشاعت میں ہم لگتے، اور کوئی گھر نہ چھوڑتے مشرق و مغرب میں، شمال و جنوب میں، کسی کافر کا، کسی پرست کا، کسی بت پرست کا، کسی یہودی نصرانی کا، کسی کا گھر نہ چھوڑتے کہ اس گھر میں دین کی روشنی ہم نہ پہنچا دیتے. تو یہ کام روک دیا نہیں روک دیا؟ شیطان کا کام یہ ہے کہ اگر کام کو ختم نہ کر سکے تو بڑھنا تو روک دے اس کا. اب مسلمانوں کی ساری کمیٹیاں، ساری تنظیمات اور سارے ادارے اور ساری حرکتیں اور ساری طاقتیں اور ساری توانائیاں اور سارے مدرسوں کے سارے نظام اس کام پر لگنے پڑے ہیں، مجبور ہو کر ان کو یہ کرنا پڑ رہا ہے کہ ادھر سے کتنا آ رہا ہے، یہ رفض کا، شیعت کا، اس کو روکو، یہ آ رہا ہے ادھر سے قادیانیت کا سیلاب آ رہا ہے، اس کو روکو، یہ ادھر سے فلاں چیز آ رہی ہے، اس کو روکو، یہ بدعتیں آ رہی ہیں، ان کو روکو. اس پر ہماری دولت خرچ ہونے لگی، اور یہ دولت اگر اشاعت اسلام پر لگتی تو اس طرح ایمان چلتا، اس طرح اسلام کی رو چلتی کہ آج اس زمانے میں کوئی ایک گھر بھی نہ ملتا جہاں کفر کا بیج رہ گیا ہوتا. اللہ نے اتنے وسائل دیے ہیں، اتنی سہولتیں ہم کو دی ہیں، حضرات صحابہ نے 24 گھنٹے ایک ایک کھجور پر گزر کر کے اور دین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ غزوہ سیف البحر میں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کی کمان میں 300 مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، اور راشن کا یہ عالم ہے، خوراک کا یہ عالم ہے کہ ان کو 24 گھنٹے کے لیے صرف ایک کھجور دی جاتی ہے۔ ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان پر فرماتے ہیں تو ان کے شاگرد نے ان سے کہا کہ حضرت ایک کھجور میں کیا ہوتا ہوگا، تو فرما رہے بھائی جب کی پوچھو جب ایک کی ملنا بند ہو گئی تھی، ایک سے کچھ تو ہو ہی جاتا تھا، ایک کھجور کھا لو، ایک گلاس پانی پی لو، کچھ نہ کچھ تو حرارت گرمیلیا میں طاقت پہنچی جائے گی، لیکن ہم پر تو ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ وہ ایک کھجور بھی ہم کو نہیں ملتی تھی۔ یہ گروہ پاک اور یہ مقدس ترین جماعت اور یہ خیر الامم کا پہلا فرد اور یہ حضرت نبی کریم کے دین کے سب سے پہلے محافظ اور حافظ اور ان کے سب سے بڑے سید پر، سب سے بڑے آقا پر، سب سے بڑے اونچے امام پر کیچڑ اچھالنے سے کیچڑ اچھلے گی؟ فکر کی، گھبرانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو، چاند ہے یہ، اس پر اگر منہ پر کو کر کے کوئی تھوکے تو کیا اس پر چاند پہ چلا جائے گا تھوک اس کا، یا اس تھوکنے والے کے منہ پہ آ جائے گا؟ اور اگر کوئی سورج پہ گرد و غبار پھینکے تو کیا سورج میلا ہو جائے گا؟ نہیں، وہ گرد و غبار تو صرف پھینکنے والے کے اوپر آئے گا۔ یہ دنیا دیکھ رہی ہے، یہ ذلیل و خوار قومیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے اور یا حضرات صحابہ کے ناموس سے یا ازواج مطہرہ کی عزت و آبرو سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان پر خدائی عذاب بھی آنے کو تیار ہو رہا ہے، ضرور آئے گا، مگر چونکہ ہم بیچ میں آڑے آ گئے، ہم بیچ میں آڑے آ گئے اس لیے اللہ کا عذاب تھوڑی دیر کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہم نے بھی تو کمان سنبھال لی نا ان کے مقابلے کے لیے، ہم بھی ان کے مقابلے پر آ گئے۔ ایک واقعہ میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر جار گلی میں جا رہے تھے مدینے کی، رسول اللہ نے بھی وہاں سے گزرے تو ایک شخص اس وقت ان کے بالمشافہ ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، ابو بکر کو ان کے سامنے ہی برا بھلا کہہ رہا تھا، اور صدیق اکبر اپنے حلم اور بردباری سے اس کی باتوں کو سن رہے تھے، جواب نہیں دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ٹھہر گئے۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر آخر پیمانہ صبر تو لبریز ہو ہی جاتا ہے نا، تو وہ تھوڑا سا بدلا لینے لگے تو حضور اکرم چل دیے وہاں سے، ابو بکر بھی ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے ہو لیے، عرض کیا کہ حضرت جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا تو آپ بھی سنتے رہے، میں بھی خاموش رہا، اور جب اس نے میں نے کچھ بدلا لینا شروع کیا تو آپ چل دیے، کیا بات، آپ خفا ہو گئے؟ پر میں نہیں، خفا وفا کی بات نہیں ہے، جب تک تم خاموش تھے تو فرشتے اللہ نے تعینات فرما دیے تھے ان کی گالیوں کا جواب دینے کے لیے، اور اللہ کا عذاب آنے ہی والا تھا ان کے اوپر، لیکن جب تم نے اپنے ہتھیار سنبھالے اور تم نے بدلہ لینا شروع کر دیا وہ فرشتے چھوڑ کے چلے گئے، اور جب وہ چل دیے تو میں بھی چل دیا، یہ تو خود اپنا بدلہ لینے والے ہوئے تھے۔ ارے بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی نصرتیں کب آتی ہیں؟ اللہ کی نصرتوں کے آنے کا وقت بتاؤں میں آپ کو؟ ظاہر ہے کہ اس زمانے کے جتنے فتنیں دنیا میں پھیل رہے ہیں وہ تو بہت ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور مسلمانوں میں کوئی اتحاد بھی نہیں، مسلمانوں میں کوئی تنظیم بھی نہیں، ان کی تو مسجدوں میں الگ الگ تنظیمیں ہیں، ان کے اماموں میں تفریق ہے، ان کے مولویوں میں تفریق ہے، ان کے مدرسوں میں تفریق ہے، جب یہ متحد نہیں ہو سکتے ہیں تو کسی شیطانی طاقت کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم کم سے کم کلمے پر، دین پر اتحاد جمع، متحد ہونا، ایک ہو جائے، ایک آواز، یعنی اس بات پر تو طبقہ ساری امت کا اتفاق ہے کہ ابو بکر کی شان اور فاروق اعظم کی شان اور حضرت عائشہ صدیقہ کی شان اور حضرت علی کی شان اور تمام حضرات صحابہ کی شان مقدس اور معصوم اور محفوظ شانیں ہیں، ان میں کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کا جواب دیں گے، اس پر بھی کوئی اختلاف ہے، لیکن اس میں بھی پارٹی الگ الگ بن جاتی ہے، یعنی ہم اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں تو اپنے طور پہ کام کر رہے ہو، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اپنا طور الگ چلا جاتا ہے، اس کا اپنا طور الگ چلا جاتا ہے۔ اور کیا نصرت کب آئی؟ آپ کو معلوم ہے، ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے بالمقابل کعبہ بنایا گیا، یمن میں بنایا گیا تھا، عرب کے لوگ کچھ وہاں گئے، اس کعبے کو توڑ پھوڑ کے چلے آئے گئے، اللہ کے گھر کے مقابلے میں اللہ کا گھر دوسرا کیسے بن گیا؟ اللہ ایک، اللہ کا گھر بھی ایک، اللہ ایک، اللہ کی کتاب بھی ایک آ گئی یمن۔ اس پر ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ان عربوں کے، مکے والوں کے کعبے کو بھی ہم منہدم کریں گے، اور وہ ابراہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے, تو آپ کو معلوم ہے اس زمانے کے خانہ کعبہ کے متولی و منتظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب تھے. انہوں نے اپنی طاقت پہ نظر ڈالی کہ ہم اتنے بڑے لشکروں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں. وہ چھوڑ چھاڑ کے پہاڑ پہ جا بیٹھے اور پھر اونٹ پکڑ لیے, تو اونٹ لینے کے واسطے آئے. ابراہ نے کہا کہ آپ کی صورت سے تو معلوم ہوتا تھا کہ آپ بہت سمجھدار اور زیرک آدمی ہیں, لیکن آپ صرف اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں, ہم آپ کے اس معبد کو ڈھانے کے واسطے, اس گھر کو اللہ کے ڈھانے کے واسطے اس پر کچھ نہیں کہتے ہو. تو خیر عبد المطلب جواریہ کہ اونٹ چونکہ میرے ہیں ان کو لینے میں آ گیا ہوں, اور یہ گھر جس کا ہے وہ اس کی حفاظت وہ کرتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کی وہ ریزرو فوج کا دستہ آ گیا تھا نا, جو کہاں سے اللہ نے پال رکھا تھا چھوٹی چھوٹی چڑیوں والا لشکر, اس کو اللہ نے فرمایا کہ چلو بم اور ایٹم بم لے کے تین تین سب کے ساتھ ہونے چاہیے, اور وہ تین تین کنکڑیاں لے کر کے وہ چڑیا چلی. تو آپ کو معلوم ہے کہ کیا حال ہوا تھا ان ہاتھیوں کا اور ہاتھیوں والوں کا اور لشکر کا اور ابرہا کا, اور سارے ہاتھیوں کو فجا لہم قاسم معقول کر دیا نہیں کر دیا. مگر جب آئی تھی یہ نصرت, جبکہ خانہ کعبہ کی حفاظت سے خواجہ عبد المطلب نے بھی اپنے آپ کو کمزور پا کر اپنے آپ کو پہاڑ پر ایکٹو کر دیا تھا, تو عذابات تو آ رہے ہیں. مگر جب اللہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپس میں بھی کچھ نہ کچھ دفاع کر رہے ہیں, تو وہ بڑا دفاع جو ہے وہ رک جاتا ہے. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ ہم اشاعت اسلام میں لگ جائیں, ہم مثبت پہلو کو لے کے چلیں, ہم دین حق کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں, حضرات صحابہ کی عزتوں کو بیان کریں, ان کی حفاظتوں کو بیان کریں, ان کی خدمات کو بیان کریں, اور ان کی شان میں کوئی کیا کہہ رہا ہے اسے اگر ہم اللہ کے حوالے کر دیں تو میں سمجھتا ہوں زیادہ فائدہ ہو جائے گا. آپ کو معلوم ہے آج کل یادگاریں بھی بہت بن رہی ہیں, مگر میں انہی فاروق اعظم کا اسوا آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو آج کل کی یادگاروں سے اس کا ایک مقابلہ تھا تھوڑا سا کر کے دے دیے. ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے کہا فاروق اعظم سے کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہم پہ نازل ہوتی تو اس نازل ہونے کے دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے. تو فاروق اعظم نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے, تو اس نے کہا لیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, اس میں اللہ نے اپنی دین کی تکمیل کو اور نعمتوں کے اکمال و اتمام کو بیان فرمایا.